الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے اس بات کا کہ لوگوں کی امانتیں جس کی امانت ہے اس کے اہل تک وہ امانت پہنچا دو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا ان امانتوں کا جو اہل ہے اس کے پاس اس کی امانت پہنچا دو اور سورہ مومنون میں ایمان والوں کی جہاں صفات بیان کی گئی ہیں شروع میں وہاں پر ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون جو امانتوں کی اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں امانتوں کی اور عہد کی پاسداری کا اہتمام کرتے ہیں اور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ اس کو دین کی ہوا بھی نہیں لگی جس کے اندر امانت کی پاسداری نہ ہو الا لا دین لمن لا امانت لہ خوب سن لو حرف تنبیہ کے ساتھ فرمایا اچھی طرح جان لو اچھی طرح سن لو جس کے پاس امانت داری کی نعمت نہیں ہے اس کا دین کوئی دین نہیں اس کا دین نہیں ہے اس کے پاس دین کی نعمت نہیں ہے یعنی جیسا دیندار اس کو ہونا چاہیے وہ ویسا نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ امانت جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ ایک بہت محدود سا مفہوم ہم نے سمجھ رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس کوئی چیز رکھوا دے تو ہم اس کو صحیح سلامت واپس کر دیں یہ امانت ہے بے شک یہ بھی صحیح چیز ہے لیکن ہم نے اس کے مفہوم کو محدود سمجھا اتنا نہیں ہے یہ اتنا محدود نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا اس کو لہذا اگر ایک آدمی دفتر جاتا ہے اور مثال کے طور پر 9 بجے سے 5 بجے کا وقت ہے اور وہ 12 بجے پہنچا اور وقت لکھا 9 بجے کا حاضری کا وقت لکھا 9 بجے کا یہ بھی خیانت ہے ایک آدمی زبان کا ہاتھ کا کان کا غلط استعمال کرتا ہے آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے یہ بھی خیانت ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اس آیت کے مفہوم کے مطابق تو یہ بھی خیانت ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ امانت کا وہ مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ بہت محدود سا ہے یہ محدود مفہوم نہیں ہے امانت کا یہ بھی مفہوم ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، لیکن اور بھی مفہوم ہے اس کا، اور بھی اس کا میدان وسیع ہے. اور ہمارے اکابر، ہمارے بڑوں میں اور ہمارے بڑوں کے علاوہ، ہمارے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں اس کا بڑا اہتمام تھا، اس کے تمام مفاہیم کا اہتمام تھا. حضرت سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابن نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بنو سلیم کی طرف کہ جائیے آپ زکوٰۃ وصول کر کے لائیے. ہمارے زمانے کی اصطلاح میں آپ یوں سمجھیں کہ انکم ٹیکس آفیسر بنا کے بھیج دیا کہ زکوٰۃ وصول کیجیے. اب انہوں نے زکوٰۃ وصول کی، قبیلے کے ایک ایک گھر سے زکوٰۃ وصول کی، ایک ایک فرد سے جس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی تھی، اور لا کر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایک کا حساب دیا. اور کچھ چیزیں وہ الگ بھی رکھتے جا رہے تھے، کچھ چیزوں کو الگ رکھتے جا رہے تھے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا چیزیں ہیں جو آپ الگ رکھ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے مجھے ہدیتاً دی ہیں. جب میں ان سے لینے گیا، زکوٰۃ وصول کرنے گیا، تو انہوں نے بطور ہدیے کے مجھے دی ہیں ذاتی طور پر. اس پر سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا عجیب و غریب سوال فرمایا. فرمایا ابن نصیبہ، اگر تم ان کے گھروں میں یہ زکوٰۃ وصول کرنے نہ جاتے تو کیا یہ وہ لوگ یہ چیزیں تمہارے گھروں میں پہنچا، تمہارے گھر میں پہنچا کر جاتے یہ جو ہدیے انہوں نے دیے ہیں؟ یہ جو ہدیے انہوں نے تمہیں دیے ہیں، اگر تم اپنے گھر میں ہی رہتے اور میں تمہیں ذمہ دار بنا کر نہ بھیجتا تو کیا پھر بھی وہ یہ ہدیے تمہیں دیتے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. فرمایا بس اس کو بیت المال میں جمع کراؤ. بیت المال میں جمع کراؤ، اور وہ بھی سراپا اطاعت، سراپا امانت دار. انہوں نے بھی کوئی پس و پیش سے کام نہیں لیا، کسی پس و پیش سے کام نہیں لیا، اور ان ہدیوں اور تحفوں کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے فرمایا، بیت المال میں جمع کر دیا. مجھے ضمناً ایک بات یاد آئی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بہت تاکید سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حفاظ جو پیسے لیتے ہیں بعض جگہوں پر، مسجدوں میں قرآن سنانے کے پیسے لیتے ہوں، اور بعض حفاظ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، وہ تو خود ہی انہوں نے دے دیا، ہم نے تھوڑی مانگے تھے، وہ تو انہوں نے خود ہی دے دیا، ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. تو فقہا نے لکھا ہے المعروف کل مشروط، جہاں یہ بات معروف ہو کہ یہاں پیسے دیے جاتے ہیں تو، اور آپ پھر بھی اس جگہ جا کر بے شک آپ نے بات چیت نہیں کی لیکن آپ نے منع بھی تو نہیں کیا کہ میں پیسے نہیں لوں گا، تو یہ مشروط کے حکم میں ہے، گویا آپ نے شرط ٹھہرا دی، گویا آپ ان کے اس فعل پر راضی ہیں کہ ہاں جی آپ پیسے دیتے ہیں نا، آپ کے یہاں رواج ہے تو ہم ٹھیک ہے، ہم اس پہ راضی ہیں، ہم قرآن سنائیں گے آپ کے. تو یہ جو بہانہ تراشا جاتا ہے نا کہ بعض حفاظ کی طرف سے کہ جی ہم نے تھوڑی کہا تھا، وہ تو وہ خود ہی دے دیتے ہیں، وہ ان کے یہاں رواج ہے. تو یہ المعروف، یہ جو چیز معروف ہوتی ہے وہ مشروط کے حکم میں ہوتی ہے، اگر آپ اس کے خلاف نہ بولیں. بولنا چاہیے آپ کے یہاں یہ رواج ہے، ہم سنائیں گے لیکن ہم نہیں پیسے لیں گے، یہ آپ کا رواج ہوگا، ہم پیسے نہیں لیں گے. اگر آپ کو سنوانا ہے تو ٹھیک ہے بسم اللہ کیجیے، ورنہ ہم کہیں اور چلے جائیں گے. تو حضرت فرماتے تھے، بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ یہ جو تمہیں نمازیوں نے ہدیے اور تحفے دیے ہیں، کمیٹی والوں نے تو دیا جو سو دیا، نمازیوں نے اور جو تمہارے پیچھے قرآن سننے والے ہیں انہوں نے جو تمہیں ہدیے دیے تحفے دیے، یہ اگر تم قرآن نہ سناتے تو کیا وہ تمہیں ایسے ہی دے کے چلے جاتے؟ تو معلوم ہوا یہ بھی قرآن سنانے کی وجہ سے ملے ہیں، لہذا مت لو. حضرت تو بہت اس کا شد و مد سے اہتمام فرماتے تھے کہ یہ مت لیا کرو، نمازیوں سے بھی مت لو، کمیٹی والوں سے بھی مت لو. یہی بات ابن نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں نے تمہیں نہ بھیجا ہوتا تو کیا یہ تمہارے گھر پہ آتے تحفے اور حدیث؟ عرض کیا نہیں. فرمایا بس بیت المال میں جمع کرا. یہ ہے امانت داری. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا یہودیوں سے. اس کے بعد جب زکوٰۃ کا معاملہ آیا، جزیے کا، جزیہ وصول کرنا تھا ان لوگوں سے، یہود تھے، یہ گئے وہاں پر ان کے مال کا حساب لگانے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ذمہ دار بنا کے بھیجا گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے. یہود بڑے چالاک، اب بھی چالاک ہیں، پہلے بھی چالاک تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بہت سے زیورات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، وہ ہم تمہیں دیں گے، بس تم اتنا کام کرو کہ جو 10,000 دینار کا، 10,000 درہم کی کوئی چیز ہے اس کو 5,000 کی مان لو. اس میں تمہارا کوئی نقصان تھوڑی ہے، تم مان لو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں یہ زیورات دیں گے. ہمارے پاس جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہم تمہیں نواز دیں گے اس سے. تم 10,000 درہم کی چیز کو 5,000 کی مان کر حساب لگا لو، تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. فرمایا بدبختو، تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو؟ اور ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی امانت داری کا ایک مفہوم ہے. اور ایک مفہوم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امت کو سمجھایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کے والد بہت دولت ان کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، لیکن انہوں نے سارا مال علم کے حصول پر، غربا کی مدد پر خرچ کر دیا، یہاں تک کہ مال بچا ہی نہیں. تو ان کو جو ہدیے تحفے ملے تھے، انہوں نے سوچا کہ ان کی کچھ قیمت لگوائی جائے اور اس قیمت کو پھر میں اپنے استعمال میں لاؤں. لہذا کچھ تاجروں کو اس کی اطلاع دی گئی. ایک تاجر آیا، اس نے وہ چیزیں دیکھی تمام، اس نے کہا میں ان تمام چیزوں کے 5,000 درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا سوچ کر کہ میں بیچوں گا یا نہیں بیچوں گا ان کو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، جب آپ کو بیچنا ہو آپ بتا دیجئے. یہ معاملہ دن میں ہوا تھا، رات کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سوچتے رہے اور فرمایا بھائی کیا ضرورت ہے اور سوچنے کی، بس میں کل اسی تاجر کو بیچ دوں گا جس سے یہ آج بات ہوئی ہے 5,000 درہم میں، اسی کو میں فروخت کر دوں گا. اگلا دن جب طلوع ہوا تو ایک اور تاجر آ گیا، دوسرا تاجر آ گیا. اس نے کہا میں بھی، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کچھ چیزیں بیچنا چاہتے ہیں، میں آپ کی چیزیں دیکھوں گا اور میں اس کی قیمت لگانا چاہتا ہوں. ان کے جو احباب نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی کہ بھائی میں تو دکھا چکا ہوں پہلے ہی ایک تاجر کو، تو احباب نے کہا کہ آپ ان کو بھی دکھا دیجئے، کیا پتہ کچھ زیادہ قیمت مل جائے. ان کے اصرار پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دکھا دیا. اس نے کہا کہ میں 10,000 دینار دوں گا، 10,000 درہم دوں گا، 10,000 درہم یعنی دگنا. اس پر بڑے خوش ہوئے احباب، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ، شاگرد وغیرہ. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میں آپ کو یہ فروخت نہیں کر سکتا، آپ تشریف لے جائیے. جانے کے بعد وہ چلا گیا، وہ تو تاجر چلا گیا. شاگردوں نے، احباب نے، لوگ، دوستوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، 5,000 درہم مل رہے تھے اس کے، پہلے تاجر کی طرف سے اس نے دگنے قیمت لگا دی، پھر آپ بیچنا چاہیے تھا آپ کو. فرمایا بھائی بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن گزشتہ رات میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ بس میں اسی کو بیچوں گا، جب میں ایک فیصلہ کر چکا اور اپنے دل میں نیت کر چکا تھا تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ امانت داری کے خلاف ہے کہ میں اپنا فیصلہ بدل دوں. میں ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اسی کو بیچوں گا، یہ تو میں تمہارے اصرار پر دکھا دیا. تو فرمایا میں اب اس کو نہیں بیچ سکتا، میں اسی کو بیچوں گا. لہذا 5,000 درہم ہی وصول کیے، دگنے وصول نہیں کیے. اس کو مل سکتے تھے لیکن وہ نہیں لیے. یہ بھی ایک مفہوم ہے امانت داری کا جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک قصاب رہا کرتا تھا، اور وہ ان پڑھ دیہاتی ٹائپ کا آدمی تھا. دو بیویاں تھیں، دونوں کو دن بھر گالیاں دینا اس کا کام تھا، اور گھر میں آوازیں آتی تھیں حضرت، اور حضرت بڑے نازک مزاج آدمی تھے. اب یہ گالیاں سن سن کر حضرت کو بہت افسوس ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا. تو خانقاہ میں مدرس تھے خلیفہ جی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی خانقاہ میں پڑھاتے تھے بچوں کو. ان سے فرمایا، خلیفہ جی یہ تم اس میرے اس پڑوسی سے رابطہ کرو اور کسی طرح اس کا مکان فروخت کروا دو، اس کو کہیں اور دلوا دو، پہلے اس کے لیے کوئی مکان ڈھونڈو اچھا سا، وہ مکان تلاش کر کے پھر اس کو بتاؤ کہ بھائی تیرے لیے یہ مکان صحیح نہیں ہے، یہ مکان ٹھیک ہے، تو یہاں پہ منتقل ہو جا. خلیفہ جی نے فرمایا، عرض کیا، جی بہت اچھا حضرت، بڑی محنت سے اس کے لیے مکان ڈھونڈا اور مناسب مکان تھا. اس کو آ کر بتایا، دیکھ بھائی تیرے لیے یہ مکان اچھا نہیں ہے، ایک مکان میں نے دیکھا ہے، یہ مکان تیرے لیے بہت اچھا رہے گا، ہوادار بھی بہت ہے، کشادگی بھی اس میں زیادہ ہے، اور تیری دو بیویاں ہیں، یہ بہت اچھا رہے گا، تو یہاں منتقل ہو جا. اس نے کہا، ہاں ہاں بات تو ٹھیک ہے، مکان بھی اس کو پسند آیا، لیکن اس نے آخر میں یہ بات کہی کہ میں تو جو بات فیصلہ کروں گا حضرت جی سے پوچھوں گا پہلے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بزرگ میرے برابر میں اتنے بڑے رہتے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا، پہلے ان سے مشورہ تو کر لوں اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے، مکان تبدیل کرنے سے پہلے. خلیفہ جی دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ حکیم الامت نے تو مجھ سے فرمایا کہ اس کا مکان تبدیل کروا دو، لہذا حضرت بخوشی اجازت دیں گے کہ ہاں ہاں تم چلے جاؤ. یہ آیا حضرت کے پاس، حضرت سے اس نے کو بتایا کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے، آپ کی خانقاہ میں مدرس ہیں خلیفہ جی، انہوں نے ایک مکان دکھایا ہے، مجھے پسند بھی آ گیا ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں پہلے آپ سے مشورہ تو کروں کہ میرے لیے یہ مکان میں خرید لوں یا نہ خریدوں، تبدیل کر لوں، منتقل ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں. فرمایا، دیکھ بھائی میری رائے تو یہ ہے کہ تم یہیں رہ، وہاں نہ جا، اس گھر میں تو منتقل نہ ہو. اس نے کہا، حضرت بہت اچھا، جو آپ کا حکم. اور اس نے جا کے خلیفہ جی کو بتا دیا، خلیفہ جی میں نے حضرت سے مشورہ کیا تھا، حضرت نے منع فرما دیا کہ بھائی نہیں تو یہیں رہ، تیرے لیے یہیں بہتر ہے، یہاں رہنا ہی بہتر ہے. وہ بہت حیران ہوئے اور آ کر حضرت سے عرض کیا، حضرت آپ نے تو مجھ سے فرمایا تھا کہ اس کے لیے مکان ڈھونڈ لو، میں نے مکان ڈھونڈ کے اس کو بتایا، پسند بھی آ گیا، پھر آپ نے مشورہ اس کو یہ دے دیا کہ تو یہیں رہ. فرمایا، ہاں بھائی اب میں کیا کرتا، وہ آیا میرے ہی پاس مشورہ کرنے. اور حدیث میں آتا ہے، ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ بھی یہ مشورہ بھی اس کے پاس امانت کے حکم میں ہوتا ہے، اور امانت اس کے اہل کو دی جانی چاہیے، جو اس کے حق میں بہتر ہو میں تو وہی فیصلہ کرتا. اس نے آ کے پوچھا ہی مجھ سے، کسی اور کے پاس چلا جاتا تو ایک الگ بات تھی، میرے ہی پاس آیا تو میں تو اس کو وہ مشورہ دوں گا جو اس کے حق میں بہتر تھا. یہاں تو سب، یہاں تو ہے ہی بدنام وہ جو سب جانتے ہیں اس کو، اور وہاں الگ بدنام ہوتا، وہاں جا کے الگ اس کی بدنامی ہوتی، یہاں تو ہم برداشت کر ہی رہے ہیں. لہذا اس کے حق میں چونکہ یہی بہتر تھا کہ یہی رہے، تو میں نے اس کے لیے جو بہتر تھا وہ مشورہ دیا. اب دیکھیے یہ ہے امانت کا مفہوم. یہ تو معاملہ دل کا ہے سارا. آپ اندازہ لگائیے حکیم الامت کا تقویٰ کیا، کس درجے کا تقویٰ تھا، کیا ان کا دل تھا، کس مقام کے وہ آدمی تھے. تو یہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. حضرت امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو گھر میں ہی یہ پیدا ہوئے, کیونکہ ان کے جو والد تھے سیرین رحمت اللہ علیہ وہ دراصل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. یہی ان کے گھر میں آنکھ کھولی, انہی کی پرورش حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں رہے. اور حضرت انس وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 10 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شب و روز خدمت کی. ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حوالے کر دیا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 8 سال عمر تھی, ایک روایت میں 9 سال, ایک روایت میں 10 سال, اور کسی روایت میں 10 سال سے زیادہ عمر ثابت نہیں ہے. بہت سے بہت ان کی عمر 10 سال تھی. اور 10 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ماں باپ بچے کا مستقبل سوچتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا. اس مستقبل کے سوچنے کے وقت میں ام سلیم نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا یہ چھوٹا سا بچہ حضور کی خدمت کرے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کوئی ہے جو اپنے بچے کو اس طرح لا کر دے دے کسی اللہ والے کی خدمت میں؟ اتنا دل جگر کسی کا ہے؟ سوال پیدا یہی ہوتا ہے کہ مستقبل اس کا فیوچر کیا ہوگا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی 10 سال تک. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مربی بنے حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, پرورش کی اپنے غلام زادے کی, غلام کا بیٹا تھا, پرورش کی, خوب پرورش کی. اور پھر بڑے ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے استفادہ کیا حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. اور خواب کی تعبیر بتانے میں تو ان کو کمال حاصل تھا, کمال حاصل تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا, خواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا کہ تم کو تو سب پتہ ہوتا ہے, سال بھر کی فہرست تمہارے حوالے کر دی جاتی ہے کہ اس کی فلاں وقت میں فلاں جگہ پر روح قبض کرنی ہے. مجھے یہ بتاؤ میری روح قبض کرنے کا کب حکم ہے؟ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سوال تھا. انہوں نے جواب دینے کے بجائے یہ 5 انگلیاں دکھا دی, ایسے کر کے یوں ہاتھ دکھا دیا, 5 انگلیوں کو الگ الگ کر کے یہ ایسے دکھا دیا. یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے معبرین سے فرمایا کہ بھائی تعبیر دو. کوئی تعبیر نہیں دے سکا, کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. کسی نے کہا آپ امام محمد ابن سیرین سے کیوں رابطہ نہیں کرتے؟ رابطہ کیا گیا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے. فرمایا یہ تو بہت آسان ہے, یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث, قیامت کب آئے گی, بارش کب برسے گی, ویعلم ما فی الارحام, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کسی کو نہیں معلوم کہ کل وہ کیا کرے گا, کیا کیا کام کرے گا, وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین پر کہاں کس وقت میں اس کی موت آنے والی ہے. یہ 5 وہ چیزیں ہیں جن کا مکمل علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں. فرمایا یہ ان 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ مجھ سے مت پوچھا جائے, یہ تو اللہ کو علم ہے کہ آپ کی موت کب آنی ہے. تو امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تیل کا کاروبار کرتے تھے, زیتون کا تیل, تیل بھی زیتون کا جو قیمتی ہوتا ہے. ایک مرتبہ تیل کو اپنے برتنوں میں منتقل کرنے کے دوران چوہا نکلا مرا ہوا. فرمایا او ہو یہ اس نے تو سارا تیل خراب کر دیا, لہذا سارے تیل کو ملازم کو حکم دیا سارا تیل بہا دو. وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کو تو پتہ نہیں, وہ چاہتے تو تیل وہ اس کو چوہے کو نکال کے پھینک دیتے, کسی کو کیا پتا تھا. لیکن یہ امانت داری تھی کہ میں لوگوں کو یہ تیل صاف کہہ کر, لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ بالکل صاف ستھرا تیل ہے اور یہ مرا ہوا چوہا اس میں سے نکلا ہے, اور یہ یقیناً وہاں جو تیل نچوڑا جاتا ہے جہاں پر کولو جس کو کہتے ہیں, وہاں یہ تیل میں یہ کہیں سے چوہا آیا ہوگا اور پچک گیا اس میں اور تیل میں شامل ہو گیا. لہذا سارا تیل بہا دیا, 40,000 درہم کا وہ تیل تھا, 40,000 درہم کا سارا نقصان برداشت کیا, لیکن لوگوں کو یہ بتا کر فروخت کرنا کہ یہ بھائی یہ تیل ہے اور یہ صاف ستھرا ہے, یہ برداشت نہیں کیا. اس درجے کی امانت داری ہمارے بڑوں کو حاصل تھی. یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملازم سے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے, ملازم کو اجرت پہ رکھا ہوا تھا, خود تو علمی کام میں مشغول رہتے تھے. ایک خان کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ اس میں سانٹ آئی ہوئی ہے, یہ کپڑا خراب ہے, عیب ہے اس میں, یہ بتا کر بیچنا اور اس کی جو معروف قیمت ہے اس سے کم قیمت میں بیچنا ہے اس کو, کیونکہ اس میں عیب آ گیا ہے. لہذا سنت یہی ہے کہ عیب بتایا جائے اور معروف قیمت سے کم قیمت میں اس کو بیچا جائے, عیب بتا کر بیچا جائے. وہ ملازم گیا اور شام کو آیا اور اس نے حساب کتاب دیا, فوراً امام صاحب نے فرمایا وہ اس تھان کا کیا ہوا جو عیب دار تھا, اس کو عیب بتا کر بیچا تھا اور کم قیمت پر بیچا تھا. اس نے کہا حضرت او ہو ہو غلطی ہو گئی, میں نے تو اس کو ایسے ہی بیچ دیا اور جو معروف قیمت تھی اسی پر بیچا اور میں بتانا بھول گیا تھا. 30,000 درہم کی آمدنی ایک دن کی. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ سب صدقہ ہے میری طرف سے, سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اور وہ اس وقت اس کے پتہ چلانے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے, کون سا آدمی ہے, کہاں گیا, کہاں کا رہنے والا تھا, کون تھا. لہذا غالباً صدقے میں اس کی نیت بھی کی ہوگی کہ اس کے لیے میں صدقہ کر رہا ہوں, اس کی نیت سے جس کو یہ عیبدار مال فروخت ہو گیا. لہذا اس دن 30,000 درہم کی جو آمدنی تھی وہ ساری اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی. کس درجے امانت داری کا مقام ان کو حاصل تھا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرغا تھا, حکیم الامت کے خلیفہ تھے, بہت بڑے خلیفہ تھے. ان کا ایک مرغا ایسا تھا جو نوچ کر گوشت نکال لیتا تھا, بوٹی نوچ لیتا تھا, اتنا خطرناک مرغا تھا. اب پورے ہندوستان میں 52 ضلعے تھے, ان میں 52 ڈپٹی کلکٹر تھے, ان میں سے ایک خواجہ صاحب بھی تھے, یعنی بہت بڑے آدمی تھے دنیاوی اعتبار سے. اور جب گاڑیاں کم لوگوں کے پاس ہوتی تھیں, خواجہ صاحب کو گاڑی ملی ہوئی تھی, ان کو بھی گاڑی حاصل تھی. ایک مرتبہ حکیم الامت کے خلفاء کو بٹھایا گاڑی میں اور پورے شہر کی سیر کرائی اور فرمایا یہ دفع مذلت کے مسئلے پہ عمل کر رہا ہوں. دفع مذلت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عمدہ لباس پہنتا ہو, کوئی عالم عمدہ لباس پہنتا ہو, مال اس کے پاس نہ ہو لیکن عمدہ لباس پہنتا ہو کہ لوگ ہمیں ذلیل نہ سمجھیں, ریاکاری کی نیت نہیں, وہ تو حرام ہے, لیکن دفع مذلت یعنی ذلت کو دفع کرنا, اپنے اوپر سے ہٹانا, اس نیت سے پہنتا ہو تو یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا دفع مذلت کے مولویوں کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہوتا, گاڑیاں نہیں ہوتی, آج لوگ دیکھیں کہ مولویوں کے پاس بھی گاڑیاں ہیں, وہ بھی گاڑی میں پھرتے ہیں, لوگوں کو لوگ ان کو ذلیل سمجھتے ہیں, تو اس ذلت کو دفع کرنے کے لیے میں بٹھا کر شہر میں آپ کو سیر کراؤں گا. سب کو سیر کرائی. تو اللہ نے دین کی اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی, حالانکہ غیر عالم تھے, دین کی سمجھ حکیم الامت کی صحبت سے حاصل تھی کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا ہوں دفع مذلت کی نیت سے کہ لوگ ذلیل سمجھتے ہیں علماء کو. یہ ذہن صاف ہو جائے ذرا ان کا. اس نیت سے گاڑی کی سیر کروائی جبکہ گاڑی چند لوگوں کے پاس ہوتی تھی. تو مرغا جو ان کا تھا وہ بہت کٹکھانا مرغا تھا, بوٹیاں نوچ لیتا تھا لوگوں کی, بجائے ملازم کے حوالے کرنے کے حالانکہ ڈپٹی کلیکٹر تھے خود جا کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے اور جو بازار وہاں لگتا تھا اس میں جا کے فروخت کیا اور کم قیمت پر فروخت کیا. بتایا اپنے پہلو میں لے کر بیٹھے اور بتایا کہ بھائی یہ مرغا ہے اور یہ اس میں یہ عیب ہے, بتا کر بیچا. ان کو شبہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ملازم یہ بات صحیح سمجھا نہ سکے یا بتا نہ سکے اور اس کو کم قیمت میں بیچنا چاہیے اور وہ کم قیمت میں نہ بیچے, لہذا خود گئے. یہ پرواہ نہیں کی کہ میں ڈپٹی کلیکٹر ہوں, اس وقت صرف 52-51 میرے ہم درجہ اور ہیں ہم منصب بس پورے ہندوستان میں, میں کیوں کروں یہ کام. ایسا نہیں کیا, جا کر خود فروخت کیا, عیب بتایا, کم قیمت میں اس کو فروخت کیا اس مرغے کو. یہ امانت داری ہے, نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں, بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں. جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. بہت لذتیں عشق میں ہیں مگر ہاں گھری خارداروں سے پھلواریاں ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خراسان ان کا وطن تھا, شام پہنچے تھے سفر میں, وہاں کسی سے قلم لیا تھا کسی کام کے لیے لکھنے کے لیے, وہ دینا بھول گئے اس کو, اور یہاں تک کہ وہ قلم ان کے پاس ہی رہا, خراسان واپس آ گئے. کہاں خراسان اور کہاں شام, جب وہاں آ کر دیکھا وہ یہ تو قلم میرے پاس رہ گیا, وہ واپس سفر اختیار کیا, شام تشریف لے گئے, اس قلم کے صاحب قلم کو تلاش کیا, اس مالک کو تلاش کیا اور اس کو وہ قلم لوٹایا کہ بھائی یہ تمہارا قلم میرے پاس رہ گیا تھا. صرف وہ قلم دینے کے لیے وہاں تک گئے اور واپس اپنے وطن کا سفر اختیار کیا. ساری تکلیف گوارا کی لیکن کسی کی ایک چیز, کسی کی ملکیت ہمارے قبضے میں نہ رہے, نہ حق, وہ جا کر اس کو واپس کیا. جس کو آخرت کا خوف ہو یہ یہ خوف ساری چیزیں کرا لیتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا ابھی تذکرہ آیا, انہوں نے اس شان سے کتاب لکھی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف, کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے بطور نفل کے, اور پھر وہ حدیث لکھتے تھے. اس شان سے آج تک دنیا میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کو سب سے بڑا مرتبہ احادیث کی کتابوں میں حاصل ہے, اور اس کے پیچھے وہ مجاہدہ بھی پوشیدہ ہے جو امام بخاری نے اس کتاب کو لکھنے کے دوران کیا. ایک مرتبہ 3 دن تک درس میں حاضر نہیں ہوئے استاذ کے, اور ہمیشہ درس میں حاضر رہتے تھے. لوگوں کو تشویش ہوئی, استاذ کو بھی تشویش ہوئی, ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ بھائی پتہ کرو. انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, آوازیں تھیں مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی. انہوں نے کہا بخاری ہم تمہیں قسم دے کے, محمد ابن اسماعیل ہم تمہیں قسم دے کے پوچھتے ہیں اگر تم اندر ہو تو ہماری بات کا جواب دو. وجہ اس کی یہ تھی کہ شبہ ہونے لگا تھا کہ کہیں انتقال نہ ہو گیا, جواب ہی نہیں آ رہا. لہذا اندر سے آواز آئی کہ بھائی کوئی ایسا موت واقع نہیں ہوئی, میں زندہ ہوں, لیکن ایک جوڑا کپڑے کا ایک جوڑا تھا, اسی کو دھو دھو کر پہنتا تھا, وہ بھی گل کر اتنا پرانا ہو چکا کہ وہ جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا ضروری ہے وہ بھی نہیں, وہ بھی اب چھپا نہیں سکتا, ستر کی حفاظت نہیں ہو رہی, وہ پھٹ چکا ہے, اس لیے میں گھر میں مقید ہونا پڑا مجھے. یہ ان کا تقویٰ تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ ایک صاحب کے پاس حدیث ہے, بڑا طویل سفر طے کیا کہ ان سے حدیث حاصل کروں, ایک حدیث کے لیے سفر طے کیا. ان کے گھر پہنچے ان صاحب کے, معلوم ہوا کہ وہ جنگل گئے ہوئے, جنگل پہنچے. جب جنگل پہنچے تو دیکھا کہ اس شخص کی پیٹ تھی امام صاحب کی طرف, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, وہ پیٹ کیا ہوا کھڑا تھا, سامنے اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا اور دامن آگے کیا ہوا تھا جیسے اس میں کوئی چارہ ہو, اور چارہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا, وہ خالی تھا. وہ گھوڑے کو دھوکہ دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا تھا تاکہ پکڑ لے اسے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا اور تو وہیں سے یہ سوچ کر واپس ہو گئے کہ جو شخص جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، میں ایسے شخص سے حدیث کیوں حاصل کروں، اس سے حدیث حاصل کروں وہ اس کی سند غلط ہو، روایت غلط ہو، میں امت تک پہنچاؤں ایسے شخص سے حدیث حاصل کر کے، وہیں سے یہ منظر دیکھ کر واپس، اسے ملے بھی نہیں، وہیں سے واپس ہو گئے۔ اس امانت داری کے ساتھ، اس دیانت داری کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے، اس قدر احتیاط کی ہے۔ تو بھائی یہ امانت کا مفہوم ہے، امانت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے اور یہ بات بھی داخل ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہاں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، یاد رکھو اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تم سینوں میں چھپاتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ آنکھوں کے ساتھ خیانت کا اللہ نے استعمال فرمایا ہے، حضرت فرماتے تھے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آنکھیں ہماری امانت نہیں ہیں، اور جس طرح آنکھیں ہماری امانت نہیں ہیں، ہمارے جسم کا کوئی حصہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یوں کہیں ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، چاہے وہ کان ہو، ناک ہو، آنکھیں ہو، دل ہو، اگر یہ ملکیت نہ ہوتی تو کیوں کہا جاتا، اگر یہ ہماری ملکیت ہی ہوتی تو یہ کیوں کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کانوں کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں اور دل کے بارے میں، ان تین اعضاء کا نام لیا اللہ تعالی نے، ان تین اعضاء کے بارے میں ہم تم سے سوال کریں گے کیسے استعمال کیا، ان کو بتاؤ کیسے استعمال کیا، اگر یہ ہماری ملکیت ہے تو اللہ پوچھ کیوں رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی، جب ہماری ملکیت ہے تو ہم مالک ہیں اس کے، پوچھنے کا کسی کو کیا حق ہے، لیکن اللہ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہیں، یہ چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تینوں چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، بتاؤ کیسے استعمال کیا تم نے، دل میں جو چاہا خیالات پکا لیے، گندے خیالات، کسی کی حقارت، تکبر، حب جاہ، حب مال، آنکھوں کو جیسا چاہا استعمال کیا، کانوں سے جو چاہا گانے اور گندی باتیں سنتے رہے، یہ تمہارے کان تھوڑی ہیں، یہ تو ہماری ملکیت ہے، ہم نے دیے تھے، بتاؤ کیوں خیانت کی اس میں۔ اور قیامت کے دن منظر عجیب ہوگا، قرآن کریم میں آتا ہے وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وہ ان کے اعضا گواہی دے رہے ہوں گے، اعضا ہی گواہی، انسان کے اپنے اعضا اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، گویا آنکھوں کا صوبہ بغاوت کر رہا ہوگا، بغاوت کیا، وہ اللہ جس کا جو مالک ہے اس کا وفادار ہے، یہ اعضا تو جو مالک ہے اس کے وفادار ہوں گے، لہذا مالک کو صاف صاف جواب دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن تو منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور پھر یہ اعضا بولیں گے کہ ہم سے اس نے یہ گناہ کروایا، یہ گناہ کروایا، جب یہ اعضا بولیں گے تو وہ کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، لما شہید تم علینا، تم نے ہمارے ہی خلاف گواہی کیوں دی، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، آج کے دن جس اللہ نے ہر چیز کو گویائی دے دی اس نے ہمیں بھی گویائی دے دی، اس دن تو زمین بھی بولے گی یوم اذن تحدث اخبارا، یہ گواہی دے گی یہ کام میرے اوپر کیے، اس نے آزا گواہی دیں گے، نامہ وإذا الصحف نشرت، نامہ اعمال گواہی دے گا کہ یہ کام اس نے کیے ہیں، اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ گواہی دیں گے کرامن کاتبین، شانوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، آدمی کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک تاک میں بیٹھا ہوا، رقیب، رقیب بمانے تاک میں بیٹھا ہوا، تیار پوزیشن لے کے تاک میں بیٹھا ہوا ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے، فوراً اس کو لپک لیتا ہے کہ اس نے اپنی زبان سے یہ لفظ نکالا، وہ لکھ لیا گیا، وہ ریکارڈ ہو گیا، غلط ہے تو اس پر سزا اور اگر صحیح ہے تو اس پہ جزا، اگر توبہ نہ کی تو سزا ہے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں امانت کا، میں عرض کر رہا ہوں نا، امانت کا وہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں ہے وہ محدود مفہوم ہے کہ کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس رکھوا دی، ہم نے اس کو من مان واپس کر دی، یہ بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے امانت کا مفہوم جو آج میں نے عرض کیا۔ ہر چیز ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کے امین ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ کوئی چیز ہماری اپنی، یہ مال جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اور جس پر روب جماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یہ مال تو ہم نے دیا تھا تم کو، ہماری حیثیت تو اس مال کے معاملے میں ایک منشی کسی ہے، سیٹھ صاحب منشی کو حکم دیں اتنا مال لو، اتنے پیسے لو، فلاں کو دے کر آ جاؤ، اور منشی اعتراض کر رہا ہو یہ کیوں دے رہے ہیں، تو وہ سیٹھ صاحب کہیں گے تو کون ہوتا ہے، تو تو منشی ہے، میرا ملازم ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر۔ تو ہماری حیثیت مال کے معاملے میں منشی سے زیادہ نہیں ہے، مال تو ہے اللہ کا، اللہ فرما رہے ہیں یہاں خرچ کرو، ادھر کرو، یہ کرو، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، ویسے کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مفہوم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا یا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ جب تک یہ امانت کا یہ مفہوم ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، ہم صحیح ایمان والے، پکے ایمان والے نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ جو سورہ مومنون میں پکے ایمان والوں کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کے معاملے میں اور وعدے اور عہد کے معاملے میں پاسداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، امانت داری کے خلاف نہیں کرتے، دیانت سے کام لیتے ہیں، یہ ہیں پکے مومن۔ یہ جو سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے وہ سارا اسی کے بارے میں ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اولئک هم الوارثون، یہی ہیں جو وارث بننے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، یہ فردوس کے مالک بنیں گے جو جنت کا اعلیٰ ترین طبقہ ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔